بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد. إمام أبو حنيفة يقول سي وحدة الوجود كردك اعتراض كي جوابك جواب ديته پچھلے ہفتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قول بحت الوجود کے رد کے تعلق سے جب ہم نے بیان کیا اور عام ہوا تو ایک شخص کا اعتراض آیا، اور جو اس اعتراض میں جو غلطیاں تھیں میں نے وہ بیان کی. میرا حسن ظن تھا اس شخص سے، میں نے یہ کہا کہ اس شخص نے جہالت سے اور ظلم سے کام لیا اور ان کے اعتراض جہالت اور ظلم پر مبنی ہے، لیکن لگتا ہے کہ انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، یا شاید وہ خود نہیں سمجھنا چاہتے تھے. ان کا پھر ایک اعتراض آیا ہے، اور اعتراض انہوں نے کاش کسی علمی بات پہ کیا ہوتا. جو دلائل میں نے پیش کی، جو 18 قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ کے علو کے تعلق سے جن میں وحدت الوجود کا واضح رد ہے، ان میں کوئی ہوتا یا اجماع پہ کوئی ان کا اعتراض ہوتا جو میں نے بیان کیا، یا امام ابو حنیفہ یا دیگر جو میں نے باتیں بیان کی ان پر کوئی ان کا اعتراض ہوتا، ان میں سے کسی چیز پر بھی اس شخص نے اعتراض نہیں کیا. اس نے صرف ایک ہی اور اپنا اعتراف جرم بھی نہیں کیا کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو تضعیف نیچے فٹ نوٹ پہ لکھی تھی یہ تضعیف اس اثر کی نہیں جو ابو مطیع بلخی نے روایت کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، بلکہ یہ ایک اوپر دی گئی حدیث کی تضعیف تھی جو علامہ البانی نے تحقیق میں فٹ نوٹ میں بیان کیا. اس پر بھی اس نے کوئی بات نہیں کی. اعتراض اس شخص کا یہ ہے کہ ابو مطیع بلخی کے تعلق سے محدثین کا جو موقف ہے یہ انہوں نے بیان کیا، اور یہ ثابت کرنے کی پھر سے ایک ناکام کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہی نہیں ہے جلۃ العرش پر مستوی ہے، کیونکہ ابو مطیع بلخی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. پھر امام ذہبی کا قول، دوسرے تیسرے دسویں کے مختلف محدثین کے اور علماء کے اقوال پیش کیے جن میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابو مطیع بلخی یہ روایت میں ضعیف ہیں، اور یہ بالکل سچ اور درست ہے کہ ابو مطیع بلخی روایت میں ضعیف ہیں. اب میری بات سنیں، اس اعتراض کا جواب سن لیں. نمبر ایک، میرا حسن ظن تھا اس شخص سے کہ وہ کم علمی یا جہالت کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اصل موقف کیا ہے، تو میں نے وہ موقف بیان کیا ہے. میرا یہ حسن ظن تھا کہ یہ شخص سمجھ جائے گا، لیکن معذرت، سچ تو یہ ہے کہ جہالت نہیں ظلم نہیں، بلکہ جہالت ظلم کی انتہا ہے. جہل مرکب اور ظلم عظیم کا مرتکب ہے یہ شخص. جہل مرکب اس لیے کہ اتنی علمی باتیں اور واضح دلائل سمجھنا نہیں چاہتے، اور ظلم کی انتہا اس لیے کہ صرف اپنے نفس پر ہی نہیں بلکہ اپنے ہی امام اعظم پر ظلم کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے قول ہے جو شرک کے برابر یا شرک سے بدتر گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہ وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. دوسری بات کہ ابو مطیع بلخی حدیث کی روایت میں ضعیف ہے، سن لے سمجھ لے. محدثین کا اس میں اتفاق ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بات بالکل صحیح بالکل درست ہے. ابو مطیع بلخی حدیث کی روایت میں ضعیف ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ بھی حدیث کی روایت میں ضعیف ہے رحمۃ اللہ علیہ. آپ ابو مطیع بلخی کی بات کرتے ہیں، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. حدیث کی روایت میں ابو مطیع بلخی بھی ضعیف ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ضعیف ہے. چند علماء کے اقوال امام ابو حنیفہ کے متعلق سن لیں. علی بن مدینی کہتے ہیں، یحیی بن سعید القطان سے کہا گیا کہ ابو حنیفہ کی حدیث کیسی تھی. یحیی بن سعید القطان فرماتے ہیں لم یکن بصاحب حدیث، صاحب حدیث نہیں تھے، یعنی ان کی حدیث ان کی فیلڈ ہی نہیں تھی، ان کا تعلق نہیں تھا اس علم سے. قال البخاری ضعیف ترکوا حدیثه، قال النسائی ليس بالقوی فی الحدیث، امام النسائی فرماتے ہیں حدیث میں قوی نہیں ہے. وهو كثير غلط الخطا على قله روايته. وقال ابن عدي عامه ما يرويه غلط وتصحيف وزيادات وله احاديث صالحه وليس من اهل الحديث من سنيه. عامه ما يرويه غلط وتصحيف، اكثر جرواته کرتے اس میں غلطیاں ہیں اور تصحیف ہیں، یعنی بعض الفاظوں میں غلطیاں ہیں، اور کچھ زیادہ بھی جملے میں الفاظ موجود ہوتے روایات میں، اور بعض صحیح احادیث ٹھیک احادیث بھی ہیں لیکن اہل حدیث میں سے نہیں. یعنی الحدیث سے کیا مراد یہاں پہ؟ جو محدثین میں سے نہیں ہے، جو اس علم کے حامل ہیں. وقال الثوری ليس بثقة، وقال ابن معین لا يكتب حدیثه، اس کے حدیث کو نہیں لکھا جاتا، یہ ان کے حدیث کو نہیں لکھا جاتا. اور یہ ابن الجوزی میں ضعفاء و متروکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 میں یہ اقوال نقل کیے ہیں. ابن الجوزی الضعفاء و متروکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163. الغرض، اور یاد رکھیں یہ حدیث نہیں ہے جس جو ہماری بحث کا موضوع ہے. ابو مطیع بلخی اپنے استاد محترم سے ان کا عقیدہ، ان کا قول نقل کر رہے ہیں، یہ حدیث نہیں. حدیث ہوتی تو میں نے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ہم پہلے بھی رد کر دیتے کیونکہ حدیث ہے تو ضعیف ہے. حدیث اور اثر میں کیا فرق ہے میرے بھائی؟ یہ ایک عالم کا قول ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین ہے، صحیح ثابت ہو گئے، دین ہے. اگر ضعیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے. الغرض، اور امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ جو ابو مطیع بلخی نقل کر رہا ہے، یہ وہ صحیح عقیدہ ہے جس پر اجماع میں نے بیان کیا ہے. اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں، اور اس اجماع سے وحدت وجود کا رد ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ ابو مطیع بلخی کی یہ روایت اپنے استاد محترم سے صحیح ہے. وجوہات، پہلی وجہ، حنفی علماء کے نزدیک ابو مطیع بلخی ثقہ ہے. ثقہ سے مراد یہاں پہ کہ وہ عدل ہیں، ان کے حافظے میں یا کوئی اور خرابی کی وجہ سے حدیث میں تو ان سے نہیں لی جاتی، لیکن ثبوت کے طور پر الطبقات السنیہ فی تراجم الحنفیہ انہوں نے 788 نمبر پہ جس عالم کا ذکر کیا ہے حنف علماء میں سے، الحکم بن عبد اللہ بن مسلمہ بن عبد الرحمن ابو مطیع البلخی، کہتے الامام العالم العامل احد اعلام هذه الامه. یہ کس کا بات ہو رہی ہے؟ ابو مطیع بلخی کی بات ہو رہی ہے. اچھا، پھر آگے بتا، تحدث عن هشام بن حسان ومالک بن انس وسفیان الثوری وابی حنیفہ وكان من کبار اصحابہ، ان سب سے روایت کی ہے، اور امام ابو حنیفہ سے بھی روایت کیا، ان کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. وهو روى الفقه الاكبر، اور فقہ اکبر کے راوی بھی ابو مطیع بلخی ہیں. یہ یاد رکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں ضعیف، اس کے مطلب یہ وہ امام نہ رہے. حدیث میں ضعیف اس لیے کہ حافظے کمزور تھا ان کا، جو علت علماء نے بیان کی ہے، لیکن فقہ میں اور عدالت میں امام ہے. جیسا کہ فضلت الشيخ العلامة محمد أصدن الباني رحمة الله عليه إرواء الغليل من جلد بردومي فرماته بعض علماء كأقوال نقل كرك إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كي تضعيف كتعلق زي فرماته كإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كيو كي فقه كإمام ته اور فقه میں زیادہ وقت لگانے کی وجہ سے حدیث میں کمزوری ہو گئی. اور یہ ہماری زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں، روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں آپ کہ ناممکن ہے کہ ایک شخص ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہو، ایلوپیتھی ڈاکٹر بھی ہو، دونوں میں برابر ہو. ظاہر ہے آپ اگر پہلے ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے، پھر آپ نے ایلوپیتھی بھی کر لی ہے اور ایک فیلڈ آپ نے اختیار کی دوسری چھوڑ دی ہے، تو جو آپ نے اختیار جس میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس میں تقویت ہوگی، دوسرے میں کمزوری ہوگی. نہیں، ایک شخص کارڈیک سرجن ہے اور پھر اس نے اور آگے بھی علم حاصل کر، مثال کے طور سے نیورو سرجن بن گیا مثال کے طور پہ، اس وقت وہ کیا کام کر رہا ہے؟ اگر کارڈک سرجری کر رہا ہے تو پھر نیورو سرجری تو اس میں کمزوری ہوگی کہ نہیں؟ تو کامن سینس کی بات ہے بھائی. اب اس میں یہ کہہ رہے کہ نہیں ہمارے امام پہ اٹیک کرتے ہیں، ہمارا امام امام نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، وہ کہ نہیں میرے پاس یہ بات غلط ہے. روایت کے لیے صحیح حدیث کی پانچ شرطوں میں سے جو ایک شرط ہے کہ ثقہ راوی ہونا چاہیے. ثقہ راوی سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سب سے پہلے ایک عدالت الراوی، عدل ہو، متقی ہو، پرہیزگار سے ڈرنے والا ہو، یہ عدالت ہے. اور دوسرا ہے تام الضبط، حدیث کی حفاظت کرنے میں چوٹی کا طریقہ ہو. اور حفاظت دو طریقے سے کی جاتی ہے، یا تو دل سے حفظ سے، یا کتابی کتاب کو محفوظ کرنے سے. اور یہ حفظ کرنے کا طریقہ چوٹی کا ہو. عدالت تو چلو انسان محنت کرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اب حافظہ کے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بھائی، کس کا حافظہ قوی ہے، کسی کا کمزور ہے. تو امام صاحب کا عذر علماء بیان کرتے ہیں، جہاں پر ان کی تضعیف کی بات بھی کرتے ہیں وہاں پر یہ عذر بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر حدیث میں ضعیف ہے لیکن فقہ میں امام باقی رہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ معصوم ہے، فقہ میں بھی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، بڑی غلطیاں ہوئیں فقہ میں بھی، لیکن امام پھر بھی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ صحیح غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہے اجتہاد کا، وہ عالم ہے. اور عالم معصوم نہیں ہوتے، اگر عالم غلطی نہ کرتا تو پھر عالم بھی نبی ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبار علماء سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، انبیاء معصوم ہیں غلطیوں سے. دوسرے نمبر پہ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ روایت ابو طالب بلخی کی امام ابو حنیفہ سے جو انہوں نے نقل کیا ہے، ان کا یہ قول اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ کافر. یہ جو روایت ہے صحیح روایت ہے. دوسری وجہ، فقہ اکبر کی شرح کرنے والے حنفی علماء نے اپنی شرح سے یہ ثابت کر دیا کہ ابو طالب بلخی کی یہ روایت صحیح ہے. مثلا ابو منصور ماتوریدی نے فقہ اکبر کی شرح کی ہے، علی بزدوی نے، حنفی نے فقہ اکبر کی شرح کی ہے، ملا علی قاری نے بھی فقہ اکبر کی شرح کی ہے، اور ان سے پہلے نہیں کئی لوگوں نے، تقریباً 10 کے قریب ہیں، جن میں عبد القادر جیلانی بھی ہیں، وہ حنبلی ہیں، انہوں نے بھی شرح کی فقہ اکبر کی. الغرض تو یہ تین جو ہیں یہ حنفی علماء ہیں، ابو منصور ماتوریدی، علی بزدوی اور ملا علی قاری. انہوں نے شرح میں کبھی بتایا کہ ابو طالب بلخی کی روایت ضعیف ہے، ہم ضعیف روایت کی شرح کر رہے ہیں یا ضعیف کتاب، اس میں جو نظر سب ضعیف ہیں، تو شرح کیوں کی پھر انہوں نے؟ شرح کرنے والا اپنی شرح ثابت کر دیتا ہے کہ جو میں شرح کر رہا ہوں یہ بات صحیح ہے غلط ہے. صحیح ہے، جہاں پر کوئی غلط ہو تو اس کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ نہیں شرح میں. اور کس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابو طالب بلخی کی یہ روایت ہم قبول نہیں کرتے، مسترد کرتے. تیسرے نمبر پہ یہ روایت ابو طالب بلخی کی امام حنیفہ سے صحیح روایت ہے. کامل اور ناقص دونوں قسم کے حنفی علماء کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے. کامل علماء میں سے مثلا امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی کتاب سے میں نے یہ عبارت امام صاحب کی، یہ جملہ جو میں نے کوٹ کیا اور بیان کیا، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اور کس لیے بیان کیا؟ رد کرنے کے لیے، کیونکہ ابو طالب بلخی کی روایت اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، رد کرتے ہیں. یا 18 قسم کے دلائل بیان کرنے کے بعد بہت سارے سلف نے بھی یہی ثابت کیا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ان میں سے پھر اس روایت کو پیش کیا، کیونکہ وہ خود حنفی ہو، اسی روایت کو سب سے پہلے سر فہرست پیش کیا، ان کے نزدیک صحیح تھی یا ضعیف تھی، کیا خیال ہے؟ تو ان تین طریقوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جسے ابو طالب بلخی نے نقل کیا ہے صحیح ہے. حدیث میں جو ان کی تضعیف کی گئی وہ حدیث کی روایت تضعیف کی گئی وہ اپنی جگہ پر بھی موجود ہے. اسے دونوں میں خلط ملط نہ کریں ورنہ آپ کے جہل مرکب میں پھر اضافہ ہو جائے گا. چوتھے نمبر پہ خیر و عافیت, سلامتی, عزت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے, سلف صالحین کا راستہ, سبیل المؤمنین کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سبیل المؤمنین کی مخالفت کرنے والے سن لیں اچھے طریقے سے. سبیل المؤمنین پہلے بھی عرض کئی بار کر چکے, اجماع ہے اہل سنت جماعت کے علماء کا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے فرش پر نہیں, ہر جگہ نہیں ہے. یہ سبیل المؤمنین ہے. وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, سن لیں جو بھی اتباع کرتے سبیل المؤمنین کے علاوہ کسی اور راستے کی. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سب سے پہلے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کون ہے؟ الجہم بن صفوان. یہ جہم عقیدہ جہم بن صفوان کا عقیدہ ہے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ الامام المبارک عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں وحد الوجود کا رد امام عبداللہ المبارک کے قول سے. سن لیں فرماتے کہ ہم یہ کہتے اللہ عرش پر مستوی ہے اور جہمیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی, زمین کی طرف اشارہ کیا. یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. وہ جہمیوں کا راستہ سبیل المؤمنین نہیں ہے. کون سے؟ غیر سبیل المؤمنین ہے. واتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. عرض کی گئے کون ہے یہ ایک فرقہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں قرآن اور حدیث ہے, قرآن اور سنت ہے, واصحابی یہ قید ہے قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے, جسے کہ سبیل المؤمنین. اور اس مسئلے میں اجماع میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر امام ابو حنیفہ کا قول آپ کو غلط نظر آتا ہے اجماع پھر بھی باقی رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے آپ کے کہنے سے, دوسرے تیسرے دسویں کے کہنے سے اللہ تعالیٰ عرش سے فرش پر کبھی آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور ہمیشہ عرش پر رہے گا, اپنے بلندیوں میں رہے گا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے. پانچویں نمبر پہ بعض لوگ انتہائی عجیب ہیں, محض اپنی جھوٹے انا اور تعصب و ہٹ درمی کی وجہ سے واضح اور روشن دلائل کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے, بلکہ حق کو ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ اہل حق سے بغض و نفرت کرتے ہوئے عزت اور سلامتی کے راستے کو کھو بیٹھتے ہیں. مثلا نصارہ کو دیکھ لیں آپ. نصارہ کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے, ان کے پانچ ارکان ہیں کرسچینٹی کے, اس میں سے ایک رکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر لٹک جانے پر ایمان, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور قتل کر دیا. یوں کہ بنیادی عقائد میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا ہے. اے نصارہ تمہاری عزت تمہاری سلامتی اس میں ہے کہ یہودی نے قتل کیا سولی پہ, انہوں نے خود اپنی جان بھی دے دی سولی پہ تاکہ لوگوں کو گناہ کو کفارہ کا باعث بنے اور اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے, نعوذ باللہ اپنے ہی بیٹے کو سزا دے کے. یا آپ کی عزت و سلامتی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا آسمان پہ. ہم نصارہ کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ کہتے ہیں نہیں, سولی پہ مرا ہے, سولی پہ لٹکا ہے, یہودی نے قتل کیا ہے. اور اسی طریقے سے ڈارون تھیوری والے کو دیکھ لیں آپ. ہم کہتے ہیں کہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، انسان سب سے عظیم انسان کا بچہ ہے. وہ کہتے ہیں انسان بندر کا ہی بچہ ہے. بھائی آپ کی عزت اور آپ کی سلامتی انسان کے بچے ہونے میں ہے اور ایک نبی کی اولاد میں ہونے میں سے ہونے میں ہے. آپ مان لو آپ کی عزت و سلامتی اسی میں ہے، آپ کا شرف اسی میں کہ آپ انسان کے بچے. کہتے نہیں ہم بندر کے بچے، ٹھیک ہے، تو سلامتی کا راستہ کھو بیٹھے بیچارے. ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ سلف صالحین کا اور چاروں اماموں کا عقیدہ ہے. چاروں امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے، امام مالک کا یہی عقیدہ ہے، امام شافعی کا یہی عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا یہی عقیدہ ہے، محدثین کا یہی عقیدہ ہے، سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے، بہترین تین زمانوں کے علماء سب کا یہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین میں سے ہے. وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے وہی جو منصور ماتریدی کا عقیدہ ہے، وہی سند ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا فرق ہے ان لوگوں میں؟ ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، آپ عزت لینا نہیں چاہتے، آپ کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پتا ہے ابھی بھی غصے سے چہرہ لال پیلا ہو رہا ہوگا. مسئلہ آپ کے چہرے میں نہیں ہے، نہ ہی آپ کے کان میں ہے. سن لیں مسئلہ کہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اصل مرض دل میں ہے، دل میں بغض و نفرت کے پردے چھائے ہوئے ہیں. جب تک یہ پردے رہیں گے نہ تو کان سے بات اترے گی دل میں اور نہ ہی چہرے کی رنگت میں تبدیلی آئے گی. تو اللہ کے لیے اپنے دل کا علاج کرائیں. پہلے جواب میں میرے باتیں شاید کان تک پہنچی ہوں گی، اللہ اعلم. اللہ کرے آج کی بات آپ کے دل تک اتر جائے. میں اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی دعا کرتا ہوں اور کرتے بھی رہو گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں آپ. دعا میں کرتا رہتا ہوں، مخالفین کے لیے بھی کرتا رہتا ہوں، مشکل نہیں ہے الحمدللہ. ہمارا اصل مقصد ہے لوگوں کی ہدایت، اصل مقصد لوگوں کو حق کی طرف بلانا، حق کو واضح کھول کھول کے بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پاک اور صاف کر دے ہر بغض و نفرت سے، ہر بدعقیدگی سے، ہر شر سے. ساتویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ایک خوبصورت تحفے سے نوازا ہے، عربی زبان کی سمجھ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کرو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا، اور بھی نعمت عطا فرماؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے ڈرے. آپ عربی زبان آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ پر. آپ کو چاہیے کہ آپ حق کو سمجھیں، اپنا عقیدہ صحیح کریں اور لوگوں کو حق کی دعوت دیں. یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نعمت کا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. وہ پھر دیکھیے زندگی کیسے بدلتی ہے آپ کی، دیکھیں واللہ کیسے زندگی میں روشن اور نور آپ محسوس کریں گے. اور آخر میں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اپنی اس ہٹ دربی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہی کی مرضی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ بھی آپ کی اس بدعقیدگی اور اس مخالفت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، ان کی گمراہی میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ان کی گمراہی ان کے سر پر بھی ہے، جو بھی بوجھ ہے اس گناہ کا ان کے سر پر بھی ہے اور آپ کے سر پر بھی ہے، چاہے آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں، چاہے وہ زندہ رہیں یا نہ رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، ضرور یہ لوگ اپنے بوجھ اٹھائیں گے پورے کے پورے، کامل مکمل طور پہ بوجھ اٹھائیں گے. یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جن لوگوں کے گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے. میں بار بار کیوں جہالت کی بات کر رہا ہوں، جہل مرکب کی، بغیر علم کے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا بوجھ اٹھانے والے ہیں. میں نے اپنی بات کر دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دل سے نوازے جو دل خیر کو سمجھتا ہو, جس دل میں کوئی بغض و نفرت نہ ہو, جس دل پر کوئی بدعقیدگی کے اور حسد کے پردے نہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو حق کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.